حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
جس راہ کے ہم راہی ہیں مسافر ہیں اس راستے میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں کہ کسی کی توہین کی جائے یا کسی کے دل آزاری کی جائے، ہاں وہ الگ ہیں جن پر قرآن بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں، وہ الگ ہے نا مزہ۔ اب آپ جانتے ہیں میں کہاں آپ کو لے، صرف اشارہ کر دیا میں نے تاکہ کوئی یہ کہے کہ آپ قرآن میں بھی دو، تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ اور طبقہ ہے جس پر اللہ نے بھی لعنت کی ہے ملامت کی ہے، ان کا ذکر یہاں پہ ہے ہی نہیں، جب آئے گا تو کر دیں گے، اگر کہیں ایسا ذکر ہوا تو آ ہی جائے گا۔ تو اب جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ تقلید ہے کیا؟ لفظ تقلید کیا ہے بھائی؟ مصدر ہے، کہتے ہیں باب تفیل کا مصدر ہے قلدا یقلدو یا یقلدو سے، جب یہ باب تفیل میں کیا تو تقلید بن گیا، اسی سے قلادہ نکلا۔ قلادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، وہ اونٹ کے بھینس کے یا گائے کے یا بکرے کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا جاتا ہے، وہ گھنٹی بج رہی ہوتی ہے نا، اصل میں قلادہ کا معنی ہے گلو بند، گلے کا ہار۔ تو جب کوئی کسی کی بیعت میں آ جائے تو کہتے ہیں اس کی بیعت کا قلادہ اس کے گلے میں آ گیا۔ اچھا جانور کے گلے میں بھی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ مالک کا اتباع کرتا رہے، ہے نا، وہ گھنٹی بجتی ہے مالک کو معلوم ہوتا ہے کہاں ہے کہاں ہے کدھر ہے کس طرف ہے کہاں، ایسے ہی ہے نا۔ یا وہ کولو کا جو بیل ہوتا ہے سارا دن بیچارہ چلتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ 150-200 کلومیٹر چل لیا میں، آنکھ کھولتا تو وہی کھڑا ہوا، کہ اس کی پٹی باندھ دیتے نا، وہ گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا میں چل رہا ہوں۔ یہ قلادہ کہلاتا ہے، اس کو گلے پہ جو ڈالا جاتا ہے اس کو کیا کہہ لیتے ہیں؟ کہتے ہیں قلادہ، گلو بند۔ اسی سے وہ بتا کراتے بھائی، یہ تو وہ ہے کہ کسی گلے میں پٹا ڈال دیا جائے، یوں بھی کہتے ہیں اس کو، گلے میں پٹا ڈال دیا بیت کا، یہ کون سا؟ آپ کو عقل دی ہے اللہ نے سمجھنے کے لیے، صلاحیت دی؟ ہاں بالکل دی ہے عقل، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دی ہے؟ لیکن دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی عقل سے سمجھو، تو اب صرف پاکستان کی مثال لے لیجئے کہ کتنے آبادی ہے، 22 کروڑ مثلا۔ اب یہ 22 کروڑ عوام اسی وجہ سے تو مصیبت میں پڑے ہوئے کہ سب نے اپنی عقلوں سے سمجھنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، کیسے ہر آدمی اپنی عقل سے فقہی حکم نکال لے گا، شرعی حکم نکالے گا؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، کوئی ایک پڑھے گا باقی کو بتائے گا۔ اچھا جو اخباری برادران ہیں ان کے بھی یہی قاعدہ ہے، ان کے بھی تو ایک بڑا ہے نا عالم، وہ بتا رہا ہے سب کو، بھائی اسی کو تو ہم تقلید کہہ رہے ہیں، آپ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں تقلید، آپ ہی تو بتا رہے ہیں۔ نہیں کوئی ایک، کچھ بتانے والے ہونے چاہیے، کچھ سمجھنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ میدان الگ الگ ہے۔ آپ طب کے میدان کے ماہر ہیں، جب آپ طب کے میدان میں جا رہے ہیں تو آپ انصاف سے بتائیے، آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ آپ 14-15 سال فقہی میدان میں تعلیم حاصل کریں؟ نہیں، آپ کے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ کو کوئی فقہی مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل سے نکال دے۔ یہ ہے عقلی تقلید۔ کیا کہلاتے ہیں اس کو؟ یہ عقلی تقلید ہے بھائی، کی جائے گی، جیسے میں ڈاکٹر کی کر رہا ہوں نا، میں آپ کے سامنے کل سے یہ کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کہہ رہا ہوں، ہر عالم کہہ رہا ہے کہ بھائی ماسک لگا کے رکھیے، ماسک لگا کے رکھیے۔ آپ کوئی کہے قرآن میں اس کا حکم کا ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ حدیث میں اس کا حکم کا ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ ہر چیز کے دلیل مانگ رہا، یہ بتائیے کس امام نے کیا، کس نبی نے کیا؟ نہیں کیا، ہم خود کہہ رہے نہیں کیا، یہی تو فرق ہے۔ اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ شرع نے یہ بتایا کہ اصول بتا دیا کہ جب مریض ہو جاؤ تو کس کو دکھاؤ؟ طبیب کو دکھاؤ بھائی، ڈاکٹر کو دکھاؤ، حکیم کو دکھاؤ، جس پہ تمہارا بھروسہ ہے اس کو دکھاؤ، ہومیوپیتھک میں بھروسہ ہے اس کو دکھا دو، ایلوپیتھک میں بھروسہ ہے اس کو دکھا دو، حکمت میں یونانی طب پہ بھروسہ ہے اس کو دکھا، بھائی دکھانا تو ہے نا۔ یہ تقلید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ اصول دین نے دے دیا۔ اچھا دیکھیے اور اس کی ایک بہت بڑی مثال دے دیں، یہ بتائیے یہ جتنے بھی علوم ہیں معصوم ان پر حاوی ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے نا، علم لدنی کا حامل ہے، علم لدنی کا مالک ہے، معصوم سارے علوم ہیں۔ لیکن انصاف سے بتائیے، آپ نے روایت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ میں مصائب نہیں پڑھا، ایک دلیل دینا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا عارفان کے سر پہ ضربت لگی ہے 19 کی صبح، تو طبیب آیا کہ نہیں آیا؟ ہر جگہ ذکر، اب کوئی نکال دے تو نکال دے بھائی ڈھیٹ بن کے، وہ اور بات ہے، لیکن 1400 سال سے تمام روایات میں موجود ہے کہ طبیب آیا، طبیب نے دوا میں بھگو کے وہ دھاگا جو تھا وہ زخم میں ڈالا، اور پھر باہر نکال کے سر پیٹا، امامہ پھینک کے کہا کہ زخم بہت گہرا ہے، تو کیا مولا کو نہیں معلوم ہے؟ وہ جو جا اسی لیے رہے ہیں جو نعرہ بلند کر رہا ہے ضربت لگنے کے بعد فوست تو برب بالکعبہ، اسے نہیں معلوم؟ معلوم ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، قیامت تک سمجھانے کے لیے کہ میں علی، میں نے اس طبیب کو نہیں روکا تاکہ یہ اپنا کام انجام دے. آپ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس سے بڑی دلیل کوئی ہو سکتی ہے؟ میں طبیب، میں علی، سارے علوم پر حاوی، علم لدنی کا حامل، میں نے اس طبیب کو نہیں روکا تاکہ یہ اپنا کام انجام دے. اور قیامت تک میرے چاہنے والوں کو یہ اصول اور قاعدہ مل جائے کہ جب بھی چوٹ لگے، بیمار ہو تو طبیب کے پاس جانا پڑے گا. حالانکہ میں نے عرض کر دیا مولا کو تو ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہمیں سمجھانے کے لیے. جیسے دعائے کمیل پہ بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بھائی مولا نے سکھائی، مولا نے یہ کیا کہہ دیا. دیکھیں، اس لیے ضروری ہے فقہا کے پاس جانا. اب میں سمجھا رہا ہوں بات کو. فرماتے ہیں معصوم، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، ہے نا، اور بھی بہت سارے لفظ استعمال کیے. ایسا ہے انا عبد الضعیف. اب لوگوں کو اعتراض، مولا ایسے کہہ رہے ہیں انا عبد الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. خدا کے بندو، علی ہمیں سکھا رہا ہے قیامت تک کے لیے. اگر علی نہ بتائے تو کیسے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا کیسے ہے؟ اتنی سیدھی سیدھی سی بات. اب سمجھ میں آیا قلادہ کسے کہتے ہیں، تقلید کسے کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اگر یہ سب نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے ذلیل اور حقیر بن کے جاؤ. ایسے ہمیں سکھایا جا رہا ہے. علی علی ہے، سمجھ گئے، علی علی ہے، اس کے منصب پہ بات نہ کرو. لیکن ہمیں بتا رہا ہے کہ جب تم جاؤ تو ایسے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، مسکین بن جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اپنے آپ کو ذلیل بنا کے، حقیر بنا کے پیش کرو، ضعیف بنا کے پیش کرو. ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، جتنی بھی دعائیں ہیں میں نے تو مثال دے دی آپ کو. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس اس لیے کہا گیا کہ سب کے سب نہ چلے جاؤ. وما کان المؤمنون لینفروا کافة، سب کے سب نہ دوڑ جانا، سب کے سب چلے جاؤ گے پیچھے کیا رہ جائے گا. ماں اس کے بعد فلولا نفر من کل فرقۃ منھم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس یہ کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے ایک جماعت جائے، یعنی ہر جو آبادی ہے اس آبادی میں سے کچھ لوگ پڑھنے چلے جائیں. اچھا ایک نہیں، کچھ لوگ جائیں. او بھائی یہ بھی اس میں بھی بڑے راز ہیں، کچھ لوگ جائیں گے تو کوئی کام کا آئے گا؟ ایک ہی کو بھیجا، وہی کام کا نہ ہوا تو ہو گیا آپ کا کام چوپٹ. اب سمجھ میں آئے راز اور رموز کیا ہیں، اسرار اور رموز کیا ہیں؟ کچھ جاؤ، او بھائی کچھ جاؤ گے تو کوئی اکا دکا کام کا آئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہزاروں لوگ پڑھتے تھے، 50,000 حوزے میں پڑھتے تھے، جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، نرسری میں لاکھوں داخل ہوتے ہیں، پرائمری تک پہنچتے پہنچتے تعداد کم، ہائی تک پہنچتے پہنچتے اور کم، کالج میں پہنچتے پہنچتے رہ گئے چند ہزار، یونیورسٹی میں رہ گئے چند سو، ہر سال کے نا چند سو داخلہ. تو بھائی کہاں گئے؟ ہم نے تو 500,000 داخل کرائے تھے نرسری میں، 500,000 میں سے 500 بچے، اور 500 میں سے بھی کام کے نکلے 5. دیکھیے بڑے سیدھے ہمارے دائرے میں اتنا منطق فلسفہ وغیرہ مجھے بھی نہیں آتا، میں سیدھی سیدھی سی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ 5 نکلے، یعنی ان 5 کو اب سمجھ میں آئی بات، یہ 5 ہی تو چاہیے تھے لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ 5 ہیں کہاں، چھپے ہوئے کہاں ہیں. ان 5 کو تلاش کرنے کے لیے لاکھوں کی نرسری لگائی گئی ہے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے سائنٹسٹ گزر گئے اور ہیں ابھی موجود ہیں نا، اکا دو. حالانکہ کتنے پڑھنے کو بھیجے تھے، لاکھوں بھیجے تھے کہ نہیں بھیجے تھے؟ بس یہی حوزہ علمیہ، حوزہ علمیہ میں ہزاروں بھیجے جا رہے ہیں، ہزاروں بھیجے جا رہے ہیں. کیوں؟ مجھے نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، مدرسہ بنانے والوں کو نہیں معلوم کہ شیخ مفید کہاں ہے، شیخ صدوق کہاں ہے، کلینی کہاں ہے، شہید اول کہاں ہے، خمینی کہاں ہے، خوئی کہاں ہے، سیستانی کہاں ہے، خامنائی کہاں ہے، نہیں معلوم. لیکن جب تک ہزاروں لاکھوں کو حوزہ علمیہ میں بھیجا نہیں جائے گا، یہ 3-4 نکلیں گے کیسے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ انہی کی تو تلاش ہے، ان کی تلاش کے لیے. سمجھ میں آ گیا کہ تو بھیجو ایک جماعت کو، بھیجو ایک دو کو نہیں، بھیجو. اور بھیجو بھی کس کو؟ کل میں نے عرض کر دیا کن کو بھیجو بھائی؟ اپنے ذہین ترین بچوں کو بھیجو، بیکار ترین کو نہ بھیجو، بیکار کو بھیجو گے تو یہ حشر ہوگا، ذہین ترین بچوں کو بھیجو گے، ان بڑے بڑے علماء کی ابزاری، میں تو ایک بطور کلی تاریخ پڑھ رہا ہوں، اگر افراد کی تاریخ پڑھوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے کیسے نابغہ نظر کر کے مانے گا، اور یہ سنت انبیاء ہے، جانتے ہو کہ نظر کر کے مانگتے تھے انبیاء بچے کو کہ جو بہترین بچہ ہوگا بیٹا ہوگا اسے ہم اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. ابھی اللہ کے گھر کی خدمت کیا؟ اچھا جناب مریم سلام اللہ علیہا کیا ہیں؟ اللہ کے بندوں نظر مانی تھی ماں باپ نے، نظر مانی تھی کہ جو بچہ ہوگا ہمارا ہم اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. سنت یہ تھی کہ بیٹا ہوگا تو دیں گے، بیٹا ہوگا تو جائے گا نا، مرد ہوگا تو خدمت کرے گا. وہاں صاحبزادی آ گئی، اب دونوں حیران، یہ کیا ہوا بھائی، اس کو کیسے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ خاتون خدمت کرے گا، نہیں حکم یہی ہوا کہ حجرہ بنا دیا جائے، کیونکہ نظر کی تھی، نظر پوری کرو. اب یہ بچی آئی ہے تو ٹھیک ہے یہی خدمت گزار بنے گی، تو حجرہ بنا دیا گیا، وہاں پہ ان کو رکھا گیا جناب مریم سلام اللہ علیہ کو. کون جناب مریم؟ جو نظر کے تحت آئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کروں گی، یہ نظر مانی گئی نا کہ جو بچہ ہوگا اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا. تو کیا منصب دیا اس نظر والے بچے کو اللہ نے کہ اسی مومنہ کو، اسی معصومہ کو، اسی بی بی کو قرآن نے سند دے کے معصوم بنا دیا، معصومہ بنایا. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، جناب مسیح علیہ السلام کی والدہ کا مرتبہ انہیں ملا، کیوں؟ اپنے نظر کی تھی ماں باپ نے کہ جو بہترین بچہ ہوگا ہمارا وہ ہم اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کریں گے. سمجھ آئی بات کہ جب دین کی تعلیم کے لیے بھیجو تو جو میٹرک میں فیل ہو گیا اسے نہیں بھیجو، جس کا اے گریڈ ہو اسے بھیجو، جو اے پلس ہو اسے بھیجو. ویسے تو بھیجتے ہی نہیں لوگ دوسروں کو، کہتے ہیں دیکھیں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا. اب لوگ ایپ نکال لیتے ہیں، مولوی ایسا، مولوی ویسا، مولوی بیکار، مولوی کچھ نہیں کرتا. تو بھائی جتنا جو تم نے مال بھیجا تھا وہی سامنے آ گیا، قصور تو تمہارا ہے نا، قصور تمہارا ہے، کیوں ایسا کیا؟ اچھے سے اچھا بھیجتے ہیں تو وہ چند. لیکن اس میں دیکھیے اللہ کے جو ہے راز حکمتیں کیا کیا ہیں. وہ ایک صدیوں تک یہ سازشیں کرتا ہے سامراج، فرعون کہہ لیجئے، نمرود کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، شیطانی طاقتیں کری، صدیوں تک سازشیں کرتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے جو حکمتیں وہ کیسے ہیں، مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا مسئلہ ہے. ایک پیدا ہوتا ہے، 250 سال کی سازشیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ رہی ہوں گی، لیکن سہونی سازش تو 250 سال کی کہلاتی ہے نا، 250 سال کی سازشیں. ایک مرد جری پیدا ہوا، ایک مرد جری، وہ جو کیلکولیشن تھے صدیوں کے کیلکولیشن کہ کب کیسے دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، بالکل اسی طرح سے جا رہے تھے، اسی طرح جا رہے تھے کہ ہر چیز قبضے میں. ایک مرد جری پیدا ہوا، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا، حالانکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان 1.5 ارب لوگ کر رہے تھے، لیکن معلوم ہوا کہ زبان سے کہنا اور ہے اللہ اکبر، عمل میں اللہ اکبر کہنا اور ہوتا. اللہ یا رسول اللہ. اب آئیے نتیجہ دے دیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بھائی 25-30 سال میں شروع ہوا ہے نا یہ سب، سیدھی سیدھی سی بات ہے. یہ دیکھ لیجئے کہ شیطانی طاقتوں کو ضرب کس نے لگائی ہے، ضرب کہاں سے لگی انہیں، چوٹ کہاں سے لگی انہیں. جب چوٹ لگے گی تو وہیں پہ وہ بھی جواب دیں گے نا، اور کسی کے پیچھے کیوں نہیں پڑے، فقہا کے پیچھے کیوں پڑ گئے. انہیں معلوم ہے کہ نہ انہیں کوئی اور بڑی طاقت شکست دے سکی، نہ کوئی فوج شکست دے سکی، نہ لشکر شکست دے سکے. اگر کسی نے شکست دی تو وہ فقیہ نے شکست دی ہے. کس نے شکست دی؟ فقیہ نے، عالم نے شکست دی. تو لہذا حملہ بھی وہی کریں گے نا، لہذا حملہ بھی ادھر ہی کیا ہے کہ فقاہت سے ان کو الگ کر دو، ان کو فقیہ سے توڑ کے رکھ دو ان کا رشتہ. چاہیے اب بات کو اور آگے بڑھائیں. اب ذرا کل میں صرف اندازہ کرنا چاہ رہا تھا، کل میں نے پانی میں کنکر پھینکا تھا کہ میں دیکھ لوں رد عمل کیا آتا ہے. ماشاءاللہ آج میرا دل روح سب خوش ہے کہ میں نے بالکل صحیح عنوان کا انتخاب کیا ہے آپ کے لیے. الحمدللہ جو وقت کی ضرورت ہے، جو آپ سننا چاہتے ہیں وہی میں نے انتخاب کیا. آج میں مطمئن، بہت مطمئن، آپ کی تعداد دیکھ کے میں مطمئن ہو گیا آج کہ آپ کو یہی سننا ہے اور میں سنانے کے لیے آیا ہوں. اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں. فَلَوْ لَنَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. ایک گروہ کو جانا چاہیے، ایک تمہارے ہر گروہ میں سے ایک جماعت کو، یعنی چند لوگوں کو جانا چاہیے. کیوں جانا چاہیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تاکہ جب وہ واپس پلٹ کر آئے تو اپنی قوم کو ڈرانے والا بنے. یعنی جب علم دین حاصل کر کے آئے تو قوم کو ڈرانے والا بنے. کل میں بات کر چکا اس پہ, اب آگے بڑھے, لال لوم یا حضر, شاید ڈر جائیں, شاید یہ بات مان لیں. اب آئیے پھر وہیں سے شروع کریں. کل ایک فقی کا ذکر کیا تھا, جوان فقی کا, حالانکہ وہ بھی تفصیل سے نہیں کیا لیکن اشارہ دے دیا تھا, جناب موسیٰ ابن عمر. اچھا آپ مجھے بتائیے, جب سب کچھ پیغمبر سے لینا ہے, نبی سے لینا ہے, رسول سے لینا ہے, امام سے لینا ہے, تو ائمہ طاہرین سکھا کیوں رہے, پڑھا کیوں رہے؟ میں ہمارے برادران بھی جس شخصیت کا احترام کرتے ہیں ہمیشہ ان کا حوالہ دیتے ہیں تفسیر کے باب میں, اسی سے ذکر شروع کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بتائیے کہ عبداللہ ابن عباس جہاں بھی تفسیر کی بات آتی ہے نا, جناب عبداللہ ابن عباس کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے پاس. عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا, عبداللہ ابن عباس, بلکہ ابن عباس نے, ابن عباس نے یہ فرمایا, ابن عباس نے یہ کہا اس آیت کے بارے میں. میرا صرف سوال یہ ہے کہ ابن عباس شاگرد کس کا ہے؟ اچھا یہ بھی ایک ہمیں گلہ ہے, اپنے بھائیوں سے ہی ہمیں گلہ ہے کہ شاگردوں کا ذکر کرتے ہو. آج میں ان شاگردوں کا ذکر کروں گا, ان شاگردوں کے استاد کا ذکر نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی. کوئی اور استاد ہوگا وہ بتا دو بھائی, لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے کہ استاد بدلنے, استاد بھی نہیں بدلا جا سکتا. تو پھر ذکر کرو نا کہ ابن عباس اگر اتنا بڑا مفسر ہے قرآن کا تو کس سے اس نے تفسیر قرآن کا علم سیکھا ہے؟ اس کا استاد کون ہے؟ تو جو آپ دیکھیں تو مولا نے کیوں سکھایا جناب ابن عباس کو؟ مولا کے شاگرد ہیں نا, معلوم ہو گیا آپ کو, سب کو, ایک ایک بچے کو معلوم ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس کس کے شاگرد ہیں تفسیر میں. اور وہ ایک ہی واقعہ کافی ہے جو ہمارے تمام مکاتب فکر کے درمیان مستند واقعہ ہے. کون سا واقعہ؟ تفسیر سورہ فاتحہ کا, جہاں بائے بسم اللہ پہ بات پوری رات ختم ہو گئی تھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیری پوری نہیں ہوئی تھی, ایسے ہی ہوا تھا نا. اس میں بھی ایک نکتہ پوشیدہ ہے, وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, واقعے کی تفصیل میں تو نہیں جاتا ہوں. بس اتنا ہوا تھا کہ جب فجر کا وقت ہونے لگا تو عبداللہ ابن عباس نے حیران ہو کر کہا مولا یہ کیا ہوا, تو میں نے تو سورہ فاتحہ کی تفسیر مانگی تھی تو بسم اللہ میں پوری رات ہو گئی پوری. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس نقطے میں ہے, نقطہ با میں, وانا النقطۃ التی تحت الباء, اور میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. نہیں سمجھ میں آیا تھا بھائی؟ ہم نے مانا, آپ نے مانا, سارے اسلام, عالم اسلام نے مان لیا. کیوں مانا؟ معصوم کا قول ہے, مولا علی کا قول ہے. جب مولا علی کا قول ہے مان لیا نا, ہم نے مان لیا کہ جو مولا کہہ رہے ہیں بالکل سچ سچ ہے. لیکن اگر کوئی دلیل مانگ لے کہ کیسے ہوتا ہے نقطہ, اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اس لیے پہلے صادق مانو. اللہ نے اپنے رسول کو پہلے, اچھا سوری معذرت, یہ مجھے پرچی دے دیا کریں جب اذان ہو, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک سلوات بھیجیے. ہم یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے مان لیا مولا کا فرمان ہے, ہم نے مان لیا, سب نے مان لیا مولا کا, ٹھیک ہے. کیوں؟ اسی لیے اللہ نے پہلے صادق منوایا, مانو صادق. کیوں معصوم؟ اس لیے معصوم, صادق امین منوایا نا, صادق, تاکہ جو کہہ رہے سچ. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, تو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, سب نے مان لیا. لیکن آج آج واضح ہو گئی نا بات, آج واضح بات ہو گئی کہ نقطے کی اہمیت کیا ہے, آج معلوم ہو گیا. ایک نقطے کے ہی تو کھیل ہے سارا, ہے نا. آپ نے کھولا کمپیوٹر, مجھے تو اتنا جانتا نہیں, بچوں سے سیکھتا رہتا ہوں یا دیکھتا رہتا ہوں, جو ایک نقطہ ہے جو پھر رہا ہے, جس کو پھرا رہے ہیں, اس نقطے میں پوری دنیا چھپی ہوئی ہے کہ نہیں چھپی ہوئی؟ وہ گوگل ووگل پتہ نہیں کیا 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 کیا, کوئی ایک نقطہ گھما رہے ہیں آپ اپنے ماؤس کے, اب تو ماؤس کے آپ انگلی سے گھماتے تھے, ہے نا, اس کو پھرا رہے ہیں آپ, پوری دنیا نکال رہے ہیں, جس کا نقشہ دیکھنا ہو, یہ کرنا ہو, کرنا ہو, میں کیا بتاؤں, آپ خود جانتے ہیں بہتر. میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں اس پہ ڈالتا ہوں, آتی کہ کہاں سے آ گئی ہے, آگے بھائی اتنی سی ڈبیا میں آ گئی, آ گئی نا اتنی سی ڈبیا میں, اتنے سے موبائل میں سب آ گیا, اچھی چیزیں بھی آ گئی اور تباہی پھیلانے والی چیزیں بھی آ گئی, شیطانی کام بھی آ گئے. صبح ہوتی ہے اور بچوں کو شیطان کی کام پہ لگا دیا جاتا ہے, ایک میسج چلاؤ جھوٹا، دوسرا میسج چلاؤ جھوٹا، اس کے نام پہ جھوٹ، اس کے نام پہ جھوٹ، خدا کے بندوں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اس وقت جھوٹ کو آگے بڑھانا، جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو آگے بڑھانا، کسی کے نام پر بھی کوئی جھوٹ لگایا اور شام تک بس ہو گیا، سو گئے بیٹھ کے، اب یہ قوم خود ہی پھیلاتی رہی ہے آگے جھوٹ، اور بھتا ماذا اللہ معصوم کے نام پہ جھوٹ، معصوم نے کہا نہیں، وہ قول لگا کے معصوم نے فرمایا، وہ حوالہ ہے نہیں، حوالہ بھی لکھ دیا، ارے بھائی یہ ہے کہاں، لیکن جب تک تردید ہو وہ گیا پوری دنیا میں پھیلا دیا، ان کا کام یہی تھا، سمجھ میں آ رہی بات تو ہے نا، اچھا بھی اور برا بھی، نقطہ اب سمجھ میں آیا کہ بس جب انسان یہ کر سکتا ہے کہ ایک انگلی کے اشارے میں پوری دنیا اس کے قابو میں ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، دنیا کے کسی کونے کی معلومات لے کر آ جائے، کہیں بھی پہنچ جائے، اس کی معلومات، اس کی معلومات، اچھی معلومات، بری معلومات، سب ہے کہ نہیں ہے، بس اس وقت علی سمجھا رہا ہے یہ تمہارا کمپیوٹر ہے اور یہ پوری کائنات، تم اس کو گوگل سمجھ رہے ہو، جو زمین سے متعلقہ چیزیں، ان سب کی معلومات حاصل کر کے تم نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا نا، کہ اتنا بڑا کارنامہ انسان نے انجام دے دیا کہ جو معلومات چاہیے زمین سے متعلق اور زمین کی فضا سے متعلق، وہ ساری معلومات ہم نے اسے ایک اتنی سی ڈبیا میں جمع کر کے تمہارے حوالے کر دی، اتنے قسم کی ایپ تمہارے حوالے کر دی، اس لیے میرے مولا نے چیلنج کیا تھا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف، وہاں اس لیے لے کر آتا ہوں کہ مولایت عالمین کو سمیٹے ہوئے ہے، مولایت عالمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، سمجھ میں آگئی بات، یہ ہے وہ نقطۃ التی تحت الباء، یہ ہے وہ نقطہ، جب تک یہاں سے داخل نہیں ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اپنا آپ سمجھ میں نہیں آئے گا، اسلام تو چھوڑ دو، اپنا آپ سمجھنے کے لیے بھی کلید یعنی چابی، وہ کی وہ چابی، وہ نقطہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے داخل ہو گئے تو پھر کچھ ملے گا، ورنہ کچھ نہیں ملتا، سمجھ میں آ گئی، جناب ابن عباس کیوں سکھایا کہ خبردار دوسرے کو مت بتانا، اس لیے سکھایا نہیں، اسی لیے سکھایا تاکہ جو میں تمہیں سکھا رہا ہوں آگے بڑھاؤ، ابو الاسود دوئیلی جن کا اصلی نام ہے ظالم ابن امرو، زمانے جاہلیت کے نام ہیں، بعد میں بدل دیا اور یہ اچھی کنیت دے دی مولانا نے ان کو، ابو الاسود، ابو الاسود دوئیلی، امام النحو، ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے، ہمارے برادران بھی سن رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، جو ہم باتیں کہہ رہے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کے لیے کہہ رہا ہوں، ابو الاسود دوئیلی، امام النحو، نحو جانتے نا، صرف و نحو، عربی گرامر کا جو علم ہے وہ کہلاتا ہے صرف و نحو، اچھا اب مشکل یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے 35 سے 50 علوم کا حاصل ہونا ضروری، کم سے کم 15 تو ضرور سمجھنے کے لیے، ایک ہے دیکھیے، ایک عمومی فہم ہے، ہر مسلمان پڑھے گا اور سمجھے گا، احکام کی آیت ہیں، اخلاقی آیت، یہ نہیں کہ آدمی سے کبھی سمجھ میں تو آئے گا نہیں، 35 علوم تو ہے نہیں، کون پڑھے، ارے بھائی تیرے لیے تو بھیجی ہے اللہ نے، اور کہ کے لیے بھیجی ہے، کس کے لیے بھیجا ہے، ایک عمومی ہدایت ہے، آپ پڑھیں گے، اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں برائیوں سے بچنا ہے، اچھے کاموں کا حکم ہے، سب ہے چیزیں سب کے لیے، کچھ ہیں خاص، محکم، متشابہ، مطلق، مقید، ہے نا، مجمل، مبین، کتنی اقسام ہیں، اخص، عام، اب یہ کس کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو راسخون فی العلم، معصوم الگ ہیں، معصوم الگ، اور یہ الگ جو علوم حاصل کر، اب اس کے لیے علوم کی ضرورت پڑے گی نا، پڑے گی کہ نہیں پڑے گی بھائی، ہر علم کے لیے اس کے ماہر کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک ساتھ کتاب لے آئے ترجمہ کرنے کے لیے، کہ صاحب نے کی تھے ترجمہ میرے پاس لیا، میں نے کہا بھائی ترجمہ تو غلط کیا سارا، نہیں جی بالکل، وہ تو عربی کے ماسٹر ہیں، میں نے کہا عربی کے ماسٹر ہیں، یہ جس علم کی کتاب ہے اس کے ماسٹر ہیں یا نہیں، پہلے یہ بتاؤ، اب ظاہر ہے وہ علامہ آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی کی فلسفی کی کتاب روش ریالزم، وہ اتنی دقیق کتاب، اتنی دقیق کتاب کے حوزے میں بھی اس کو پڑھانے کے لیے ماہر استاد چاہیے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کروا دیا، ہم نے کہا خدا کے بندے اس کو چھاپ مت دینا، انصاف سے بتاؤ کہ انگلش آنا اور ہے، اگر اس کو کیمسٹری نہیں آتی تو کیا کیمسٹری کی کتاب کا ترجمہ کر سکتا ہے، آپ بتائیے، کر سکتا ہے نہیں، زبان آنا اور ہے، جس علم کے کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے، جس علم میں وہ کتاب، اس علم کا آنا چاہیے نا، اگر فزکس کا ٹیچر نے، فزکس کا ماہر نہیں ہے تو کیا فزکس کی کتاب کا ترجمہ کرنے کا حق رکھتا ہے، زبان کتنی بھی اچھی آتی ہو اس کو, انگلش اردو ماہر ہو, ماسٹر ہو, پی ایچ ڈی ہو, زبان نہیں ہوتا نا. لہذا بھائی جس علم کی کتاب فلسفی ہے وہ فلسوف دورہ ہے. علامہ محمد حسین طباطبائی اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے کم سے کم چاہیے کون, وہ جو فلسفے پر عبور رکھتا ہو, عربی کے ساتھ ساتھ فلسفے پر بھی. تو اب قرآن جو سارے علوم کا ہے تو اس کے لیے کتنے علوم چاہیے تفسیر کے لیے. اور یہاں بیٹھ جائے اور تفسیر پھر رائے شروع کر دے, آیت بھی پوری نہیں, آیت کا ایک لفظ لے کے اپنے مطلب کی بات نکال کے اور لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جا کے چلا جائے. تو ابو الاسود دہلی کو دہلی کون, امام النحف کوفے میں خود کہتے ہیں ابو الاسود دہلی کہ میں امام کی خدمت میں گیا تو دیکھا تفکرات میں ہیں, چہرے سے فکر آیا ہے. تو میں نے دس وقت کی مولا امیر المومنین سے کی خدمت میں کہ مولا خیر ہے, کہا کہ نہیں تمہارے شہر میں لوگ آیات الہی کی صحیح تلاوت نہیں کر رہے. ایک آیت سن بھی لی تھی, ان اللہ بریوم من المشرکین, وہ رسول ہی پڑھ دیا تھا, معنی غلط ہو گیا, کہ یہ سن کے آ رہا ہوں غلط پڑھنا ہے. تو مولا کیا کہتے, کہا میں چاہتا ہوں کہ کچھ تمہیں تعلیم دوں اور تم اس کے اصولوں پہ کام کرنا شروع کرو, دیکھو کہاں تک ہوتا ہے اور پھر مجھے دکھاؤ. تو ان کو لکھوایا, کہا پہلا اصول لکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الکلام کلہو, کلام کی جتنی بھی قسمیں ہیں, اقسام ہو یا یوں کہہ دیا اقسام و کلام ہی, کلام کی قسمیں جو ہیں وہ کتنی ہیں, الاسم والفعل والحرف, کلام کلہو جتنا بھی کلام ہے وہ تین چیزوں پر ہے, یا اسم ہے یا فعل ہے. ذرا سا سخت ہوگا آپ کے عام فہم لوگوں کے لیے, لیکن ذرا جب تک یہ بیان نہیں کروں گا نا آگے آپ کو لطف نہیں آئے گا گفتگو کا نا, اس لیے ذرا سا برداشت کر لیجئے گا. مولا کا کلام ہے, مولا فرماتے ہیں کلام کلہو, کلام پورا کا پورا کیا ہے, کلام ہے الاسم والفعل والحرف, یا اسم ہوگا جو بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, مولا فرماتے ہیں یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, اس سے باہر کچھ نہیں. الاسم یعنی مسمی, اسم کس کو بیان کرتا ہے, مسمی کو. اسم آدمی کا ہوگا, جگہ کا ہوگا, شہر کا ہوگا, جانور کا ہوگا, حیوان کا ہوگا, فرشتے کا ہوگا, آسمان, اسم علم بھی ہوگا, اسم معرفہ ہوگا, اسم نکیرہ ہوگا, ہے نا, یہ ہے نا, یہ سب اسم, ہی بھی اسم ہے, یہ ظاہر اس میں اشارہ ہے نا, تو اسم ہے جو بھی ہوگا, ہی شی, یہ سب اردو میں بھی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, انگلش, یہ سب اسم ہے. کہ جو بھی یا تم کلام کرو یا اسم ہے جو مسمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اور یا فعل ہوگا جو مسمی کے حرکت بتا رہا ہے, یعنی ہم جو فعل انجام دیتے ہیں وہ, یعنی جو بھی کام کریں حرکت کریں وہ ہمارا فعل ہے, چاہے چل رہے ہوں بول رہے ہیں, یہ سب کیا ہے, فعل, یا اسم ہے یا فعل. فعل کیا ہے, مسمی کی حرکت, اسم مسمی کی پہچان ہے, اور فعل کیا ہے, مسمی کی حرکت, مسمی جو حرکت کر رہا ہے وہ اس کا فعل ہے. اور کہا کہ حرف کیا ہے, اسم یہ ہو گیا فعل کا, حرف نہ وہ اسم ہے نہ وہ فعل ہے. کیا مطلب, یہ جو رابطے کا کام دیتا ہے نا, اردو میں سمجھا دیں آسانی سے, کا کی کے, کا کی ہے تھا, یہ سب کیا حرف, مکمل کر رہے ہیں بات کو, کیا کر رہے ہیں, مکمل کر رہے ہیں بات کو, ٹھیک ہے, تو یہ حرف بس, کلام اس کے باہر نہیں ہے, اب جاؤ اس پر کام کرو, تلاش کر کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن یا چند دن کے بعد آیا, کچھ کام کر کے میں نے پورا شعرا کے کلام جمع کیے, یہ سب جمع کر کے لایا مولا کی خدمت, تقسیم بندی کی. تو مولا نے مسکرا کے دیکھا, فرمایا ما احسن النحو, کتنا اچھا طریقہ ہے جس پہ تو چل رہا ہے. نحو کہتے ہیں طریقے کو, سلیقے کو, راستے کو کہتے ہیں. تو اس دن سے اس علم کا نام پڑ گیا علم نحو. دنیا نے ابو الاسود دہلوی کو امام النحو مان لیا اور شرما گئے استاد کا نام لکھتے ہوئے, عجیب ہے, مان رہے کہ امام النحو. تو بھائی اس کا بھی تو کوئی امام النحو کا بھی تک کوئی امام ہوگا, جو اصلی امام ہے اسے نہیں مان رہے, اپنے بنائے ہوئے کو مان رہے ہیں, یہی آج تک دستور ہے, جو اللہ بناتا ہے اسے نہیں مانتے, اپنے بنائے ہوئے کو مان لیتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ہے, آئیے اب جلدی آتے ہیں, مجھے آج بہت سارے مطالب بیان کرنے تھے لیکن اس میں اچھا خاصا وقت نکل گیا. اب آئیے ایک حدیث جو کام, یعنی آج میں بہت ساری بیان کرنا چاہتا تھا لیکن بیان اتنا چلا گیا ایسے مقام پہ کہ میں واپس نہیں پلٹ سکا. آئیے بتائیں, میں نے صرف دو اشارے کیے, آگے اس کی تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ زندگی رہے آگے مجلسوں میں, کہ شاگرد تیار کرے نا کس لیے, उलूम आगे फैलाने के लिए ना, आगे फैलाएं उलूम, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, लोग इनकी तकलीद करें, क्या करें इनकी। इमामुन नहव का मतलब ये हुआ कि नहव में जो भी तकलीद करेगा, इसकी तकलीद करेगा अबुल अस्वद दोहिली की, इसके पीछे चलेगा, ऐसा है। अब आइए, अब्दुल्ला इब्न अबी याफूर सहाबी हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आज आज इन्हीं के जिक्र में मजलिस को ख़त्म करेंगे। कोई वक्त हमारे पेश नज़र है, माशाल्लाह आप लोग वक्त की पाबंदी करें, तो मैं भी अपने आप को पाबंद किए हुए हूँ, हालांकि दिल मचलता है आगे तक चले जाएं, लेकिन वो आगे भी जाना है, लिहाजा हर चीज़ को ख्याल रखे चलना पड़ता है। तो अब अब्दुल्ला इब्न याफूर दूसरे इलाके से आए, गालिबन खुजिस्तान से, अहवाज से इनका ताल्लुक है उस ज़माने के, आए हैं इमाम की खिदमत में। आने के बाद अर्ज़ की, मौला लोग मेरे पास मसले पूछने के लिए आते हैं और मैं हर मसले का हल लेने के लिए आपके पास नहीं आ सकता। देखिए बिल्कुल अकली बात आ रही है सामने, यानी इमाम मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं, उनके शागिर्द फैले हुए हैं हर जगह, इसीलिए मदरसा बनाया था ना, यूनिवर्सिटी बनाई थी ना, दानिशगाह इमाम सादिक ऐसे ना, 5000 शागिर्द थे, कितने एक वक्त में ना मालूम और कितने रहे होंगे, 4000 के करीब नाम तो शेख मुफीद ने तहरीर किए हैं, नाम लिखे हैं शागिर्दों के, और सिर्फ मुसलमान नहीं है उसमें, दीगर भी हैं, हनूद भी हैं, यहूद भी हैं, और ये मसीही भी हैं। इसीलिए मदीने से बाहर यूनिवर्सिटी बनाई थी, याद रखिएगा, उस वक्त कहाँ बनी थी यूनिवर्सिटी मदरसा, मदीने के बाहर, क्योंकि मदीने में गैर मुस्लिमों का दाखिला बंद हो चुका था ना, इसलिए बाहर बनाई थी ताकि सब आए, यानी इल्म के खैरात बांटने में इमाम ने मजहब भी नहीं देखा, जो भी इल्म ले जाए। लिहाजा ये तशय्यो का इफ्तिखार रहा कि हमारे मदारिस में, अगरचे कि इसका हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन आज तक ना हमारे मदरसों के दरवाजे दूसरों के लिए बंद हुए, ना मस्जिदों के दरवाजे बंद हुए, ना मजलिसों के दरवाजे बंद हुए, है ना, हर जगह देखा जाता है, परखा जाता है, इसका नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, सुन्नत अइमा ये है कि दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता, जहां से इल्म बांटा जाएगा वो दरवाजे हम बंद कर ही नहीं सकते, सुन्नत अइमा है ही नहीं, है ना, सुन्नत अइमा ये कि नहीं सबके लिए दरवाजों को खोल दिया जाए। तो अब्दुल्ला इब्ने याफूर फरमाते हैं कि मौला हर सवाल का जवाब लेने में नहीं आ सकता आपके पास, कैसे आ जाऊं, बाज़ सवाल के जवाब मेरे पास नहीं होते। तो इमाम ने फरमाया, अब एक और इमाम के बहुत काबिल हैं, तो बहुत सारे जिनका जिक्र मैं करूंगा, एक है मोहम्मद इब्ने मुस्लिम अस-सक़फ़ी। तो इमाम ने फरमाया, मा यमनो का मिन मोहम्मद इब्ने सक़फ़ी, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सक़फ़ी, किस चीज ने तुझे रोका है मेरे शागिर्द मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सक़फ़ी के पास जाने से, किस चीज ने रोका तुझे, क्यों नहीं जाता उसके पास, जबकि वो कौन है, फाइन न हो, जबकि ये मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सक़फ़ी कद समिआ मिन अबी, जबकि इसने मेरे बाबा से भी हदीसें सुनी हैं, और ये काना इंदहु वजीहम मर्जिया, ये मेरे बाबा के नजदीक पसंदीदा भी है और ये काबिल भी है, और अल्लाह ने इसको शान और शौकत भी दी है, यानी मेरा बाबा भी इसकी ताईद करता है, मैं भी इसकी ताईद करता हूं, तो मेरे पास क्यों आ रहे हो, जाया करो ना मोहम्मद इब्ने मुस्लिम के पास जाओ, उससे मसले को पूछा करो। तो इमाम मौजूद हैं, अपनी मौजूदगी में बता रहे कि मुझ तक मत आओ, मेरे शागिर्दों के पास जाओ। इसको कहते हैं रुजू कराना। इमाम ने अपने सामने रुजू कराया। अब आज कहीं से आवाज आ जाए कि नहीं जी हम तो इमाम की तकलीद करते हैं और किसी की तकलीद नहीं करते, इमाम तो खुद फरमाने मेरे शागिर्दों के पास जाओ, और जो अपने शागिर्दों को भेजना ही नहीं था, उनकी तकलीद करानी ही नहीं थी, तो पढ़ाया क्यों, हजारों को नहीं फैला दिया पूरी दुनिया में शागिर्दों को कि यहां यहां चले जाओ, और भी बहुत सारे जिनका आज मुझे जिक्र करना था लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं देता, सबको एक एक इलाका, कोई इलाका ऐसा नहीं था जहां छठे इमाम के और पांचवें इमाम के शागिर्द मौजूद ना हो, क्योंकि इन्हीं दो को तो मौका मिला है ना, इससे पहले इसके बाद तो आप जानते हैं जो सूरत हाल, वो फिर अलग मौजू बन जाएगा, लेकिन दो को मौका मिला, बनी उमय्या बनी अब्बास की जब खाना जंगी हुई सिलवार हुई तो इसमें दोनों इमामों को मौका मिला, और इमामों ने इस चंद सालों में 20-25 साल में इतना काम कर दिया कि सारी दुनिया के मुकाबले में आज भी मकतब सुरखरू खड़ा हुआ है ना, इतना काम कर दिया। ऐसे हुआ कि जाओ उनके पास जाओ, जो मेरे शागिर्द हैं उनसे रुजू करो। तो जो इमाम अपने सामने रुजू करा रहे हैं اور ابان من تغلب چلیے، اب آگے ایک دم سے نام ذہن میں تو اس کا بھی ذکر کرتے چلے جائیں، ابان من تغلب تو اتنا پسندیدہ، اتنا پسندیدہ ہے کہ وہ اس کو حکم دیا امام نے، اجلس فی المسجد المدینہ، جاؤ بیٹھو اپنے شہر کی بڑی مسجد میں، مرکزی مسجد میں بیٹھ جاؤ، جاؤ وفت الناس اور لوگوں کے لیے فتوے دو. امام فرما رہے ہیں، امام فرما کہ تم کو اتنا میں نے علم دے دیا، اب جاؤ فتوے دو. فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِعَتِي مِثْلُكَ، میں محبت کرتا ہوں تجھ جیسے لوگوں کو اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں دیکھوں. یعنی امام کو کون پسند ہے؟ ایسے لوگ پسند ہیں جو لوگوں میں ائمہ طاہرین کے علوم کو تقسیم کریں، ائمہ طاہرین کے علوم کو پھیلائیں. سمجھ میں آگی بات؟ کتنی آسان سی بات کہ ائمہ طاہرین اپنے سامنے اپنے شاگردوں کو بنا بنا کے بھیج رہے ہیں، تعلیم دے کے بھیج رہے ہیں، لوگوں کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف رجوع کرو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو امام معصوم اپنے ظاہری وجود میں اپنے سامنے لوگوں کو رجوع کرنے کا حکم دے، لاوارث نہ چھوڑے، اپنے نائبین کو بھیجے، وہ نائبین ان کی مومنین کی سرپرستی کریں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پردے غیب میں جائے اور اپنے چاہنے والوں کو لاوارث ہو دے؟ خود سوچے نا آپ کہ جو اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ رہے، لاوارث نہیں چھوڑ رہے، اپنے شاگردوں کے حوالے کر رہے ہیں، تو وہ جب جائیں گے پردے میں تو یوں ہی چھوڑ جائیں گے، بس جاؤ جو کرنا ہے کر لینا، اپنی عقل سے حکم نکال لینا. اب وہ ایک صاحب سے بات ہو رہی، تو وہ ایک دو کتابوں کے نام جو بڑی معروف ہیں ہمارے یہاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، ان کا ہم اس میں مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا اچھا وہ کتابیں کس کی ہیں، وہ کس کی تالیف ہیں؟ اب پھنس گئے، نام نہیں رہے. میں نے کہا میں بتا دوں، یا شیخ عباس قمی کی ہوگی، یا بیچارے مولانا منظور حسین صاحب کی کتاب چلی آ رہی ہے ایک صدی سے تقریباً. میں نے کہا ان کی ہوگی، تو انہیں جمع کیا نا، تو پھنسو گے تو مولوی کے ہی پاس، کہاں سے جاؤ گے؟ جن کتابوں کے تم حوالے دیتے ہو تقلید کے خلاف، تو اللہ کے بندے وہ بھی تو مولوی کی ہے نا، تو مولوی کی مان رہا ہے نا تو، جبھی تو حوالے دے رہا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں کے بڑے فخر سے کتابیں لے آتے ہیں، یہ لوگوں شیخ طوسی نے یہ لکھا، طبرسی نے یہ لکھا، تو شیخ طوسی کون ہے؟ سائنسدان ہے کوئی؟ کوئی قانون دان ہے؟ کیا ہے وہ؟ کوئی زمیندار ہے؟ کوئی جاگیردار ہے؟ عالم ہے نا. تو حوالے مجبور ہو تم کہ اپنی بات کے لیے بھی حوالے لانے پڑیں گے، تو علماء ہی کے لانے پڑیں گے، یعنی ماننی علماء ہی کی پڑے گی. تو اسی ماننے کو تقلید کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہی تو ہم بھی کہہ رہے کہ کسی کی تو مانو، بس فرق اتنا ہے کہ ماننے ماننے والوں کا فرق ہے. مانتے سب ہیں، کوئی فٹ پاتھ میں بیٹھے ہوئے کی مان رہا ہے، کوئی با تقویٰ ترین فرد کی مان رہا ہے، کوئی اس کی مان رہا ہے جو دین کا محافظ ہے، کوئی اس کی مان رہا ہے جو سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. تو کون بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ وہ بہتر ہوا نا جو ان دلیر اور شجاع علماء کی پیروی کر رہا ہے، جو ان مجاہد علماء کی پیروی کر رہا ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس عزادارانِ حسین. اسی لیے کربلا سے، مکے سے کربلا تک تقریباً کہتے ہیں کہ 2500-3000 افراد تھے جناب سید الشہداء کے ساتھ، لیکن مکے سے نکلتے 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 جب جیسے اندازہ ہوا ارادوں کا حسین کے، تو پھر لوگ چھٹتے گئے. تو وہی ہے، ارادے خطرناک ہیں حسین کے. یہ حسین سب سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ جائے گا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے. اب لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ بھائی ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، قتل ہونا ہے. تو آہستہ آہستہ چپکے چپکے چھٹتے چلے جاتے تھے، کسی کی اماں بلا لیتی تھیں، کسی کی زوجہ بیمار ہو جاتی تھی، کسی کے بچے کی نوکری کا مسئلہ تھا، کسی کی بیٹی کا میڈیکل میں داخلہ ہونے لگا تھا کہ نہیں گیا تو داخلہ رہ جائے گا، کسی کا ویزا آ جاتا تھا کہتا تھا بھائی نہیں گیا تو ویزا کینسل ہو جائے گا. دیکھیے یہ اشارے کر رہا ہوں، آپ سمجھ لیں کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا کیا ہوا، حسین نے بھی نہیں روکا، ہاں ہاں جاؤ بھائی، ایسا نہ ہو بیٹی کی نوکری رہ جائے، بیٹی کا داخلہ رہ جائے، ویزا رہ جائے، امیگریشن رہ جائے، جاؤ جس کو جانا ہے جاؤ. حسین بھی چاہتے تھے کہ مجمع تھوڑی اکٹھا کرنا ہے، ہجوم نہیں اکٹھا کرنا، ہجوم نہیں اکٹھا کرنا. یہ اگر ہجوم میرے ساتھ ہوا تو مار کے کربلا کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. اگر عین مار کے دن ان کے قدم اکھڑ گئے تو پھر اس جنگ میں اور دوسری جنگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. مار کے کربلا میں اور دیگر مارکوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، مارکہ کربلا کو جدا کر رہی ہے کوئی اور چیز. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کوئی اور چیز الگ کر رہی ہے. वरना तो एक जैसे हो जाते ना मारे के। आज तक करोड़ों के अफराद के मारे के हों, लाखों के मारे के हों, उनके लिए अगर करबला मिसाल है तो क्यों हुसैन ने लश्कर के छांटने में बड़ी एहतियात की थी। लश्कर के छांट, जाओ जाओ, हाँ जाओ, बड़ा मसला है, तुम्हारे घर में बीमारी है, जाओ, तुम्हारी अम्मा ने बुलाया, चले जाओ, तुम्हारे अब्बा बहुत ज़ईफ हो गए, भाई तुम्हें ज़रूरत है उनके, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, जाओ। हुसैन खुद भेजते थे, हाँ हाँ बिल्कुल मजबूरी है, जाओ, चले जाओ, नहीं चाहते थे हुसैन मजमा। आपने देखा नहीं कि मक्के से करबला तक हुसैन लोगों को वापस भेजता रहा, भेजता रहा ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिसे हुसैन ने खत लिख के बुलाया, ये सवाल रखिएगा, कल इसका जवाब दूंगा, जहन में रखिएगा ये सवाल, भाई ये क्या मसला है। हुसैन तो सबको भेज रहे ना, भाई जिसको जाना है चले जाओ, शबे आशूर भी चराग खुल के चले जाओ, लेकिन फिर क्या मसला है। एक तो नहीं कुछ लोग, क्या कह रहा हूं मैं, कुछ लोगों को खत लिख के थे हुसैन ने, कुछ लोगों को खत लिख के बुलाया, उनमें जिनको खत मिल गए वो आ भी गए, दो चार, एक ना समझिएगा, दो तीन आए थे, मैं वो किताब में अपनी लिख भी चुका हूं अंसारे हुसैनी में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा ख्वाब पूरा किया, उसके दूसरा हिस्सा भी आ गया। ये मेरे ख्वाब था 20-25 साल से कि तमाम अंसारे हुसैनी का, शुहदाए करबला का जिक्र कर दूं, और मैं जिक्र करने में कामयाब हो गया। पहला हिस्सा छप चुका था, दूसरा हिस्सा भी आ गया, इंशाल्लाह दो चार रोज में आ जाएगा। आज जब मुझे पूरी खबर मिल गई कि वो छप गया, प्रिंट हो गया, टाइटल आ गया, अब बता रहा हूँ कि पहला हिस्सा तो आ चुका था पिछले साल, ये दूसरा भी आ गया। तो ये मेरे ख्वाब था कि अंसारे हुसैनी की खिदमत में कोई अपना हकीर सा नाचीज सा तोहफा उनके कदमों पर रख दूँ, शायद गुनाहगार लोग हैं ना, कोई बख्शिश का सामान हो जाए। याद रखना, कोई एक नासिर भी हुसैन का खुश हो गया ना, वो हाथ पकड़ के ले जाएगा। हमारे अमाल का, हम गुनाहगार लोग, किसी ने भी हाथ थाम लिया बख्शिश, बस इसी यकीन और इसी उम्मीद इसी आरजू के साथ ये काम अंजाम दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ताईस से, मौला के हुक्म से वो काम मुकम्मल हो गया। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, ये क्या मसला, ये राज है ना कि भेजने वाला हुसैन सबको भेज रहा है, जाओ जाओ, चराग गुल कर रहा हूं, चले जाओ, फिर क्यों बुला रहा है। अब सुनो, जब इमाम जमाना आएगा तो क्या होगा। यही शबी तो हुसैन ने खींची कि होगा क्या। हुसैन जानता था कि मेरे लश्कर में कैसा सिपाही चाहिए, लिहाजा जहां जहां भी जिस हिस्से में भी, अगर वो यमन का एक हिस्सा है हमादान, यमन वाला हमादान, बनी हमादान जो कहलाते हैं, अगर यमन में हजारे मौत में भी मेरा एक सिपाही है, जमीन अपनी तनावे खींचेगी और एक एक नासिर हुसैन का करबला में पहुंच जाएगा। जब हुसैन आवाज देगा कहां हो मेरे शेरो, तो जहां भी होगा हुसैन का शेर करबला में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, कल इसकी तफसील, अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, कल समझा देंगे। ये लश्कर चाहिए हुसैन को, वो सिपाही नहीं चाहिए जिनके कदम डगमगा जाए, लड़खड़ा जाए। लिहाजा आज वो तारीख जब हुसैन इस लश्कर को लेकर, अब भी कुछ ज्यादा है, अभी 700-800, ये भी छट जाएंगे, 9 तक सब छट जाएंगे, लेकिन पहुंच गया इस जगह, जानते हैं हुसैन के ये कौन सी सरजमीन है, जानते हैं उसे, लेकिन हुज्जत तमाम करना है ना, हुज्जत तमाम करना। जब सवारी ने बढ़ने से इनकार कर दिया, हुसैन ने कहा दूसरी सवारी लाओ। कभी कभी होता है, हैवान की मर्जी नहीं होती, नहीं जाएगा तो जाहिर है कि मासूम उस पर वो तो नहीं करते ना कि उस पर उसको मारा जाए या उसको जरब लगाई जाए, जरब नहीं लगाता मासूम, बदल दो दूसरी तीस। कहते हैं रिवायात के मुताबिक कि 7 सवारियां हुसैन ने बदली, कोई आगे नहीं बढ़ा, मालूम है हुसैन चाहते हैं सरजमीन को, आस पास कोई आबादी है बताएगा कि हाँ बनी असद का कबीला आबाद है, बुलाओ। बनी असद के लोगों ने सुना कि फर्जंद रसूल आए, सब आ गए, सारे आ गए। आने के बाद दस्त बोसी कदम बोसी कर रहे हैं, तो हुसैन ने पूछा इस जगह का नाम क्या है। ये रिवायत हर जगह, याद रखिएगा, ये रिवायत ऐसी है कि जो हर जगह है, यानी मुस्तनद रिवायात में से एक रिवायत ये है, ये हर जगह मौजूद। नाम क्या है पूछा, तो कहा जैसे असल नाम छुपाते हैं ना, जल्दी से कोई बोला नैनवा, असल नाम नहीं बता रहे नैनवा, लेकिन फर्जंद रसूल जितनी जल्द हो यहां से चले जाइए, यहां रुकिए मत, रुकने का कष्ट मत कीजिएगा। कोई और नाम है मारिया, शतुल फरात, और ना मालूम कितने, कोई 7-8 नाम बता दिए, तारीख में भी हैं वो सारे नाम हैं करबला के, नाम बता दिए इतने। سرزمین تف، ارض تف، اور پتہ نہیں کیا 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 نام بتا دی، اور امام بار بار پوچھتے ہیں اور کوئی نام، اور کوئی نام. ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس سارے نام ختم ہو گئے، اب مجبور ہو گئے. جب امام نے پھر پوچھا کہ اور کوئی نام، اب کسی نے سر جھکا کے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. دیکھیے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سرزمین سے کوئی نبی یا نبی زیادہ خوش نہیں گیا، تکلیف دیکھے بغیر نہیں گیا. یہی وہ جگہ ہے جہاں جناب نوح کی کشتی بھنور میں آ گئی تھی. اے فرزند رسول، جتنی جلد ہو سکے اس زمین کو ترک کر دیجئے، یہاں رہنے کا ارادہ مت کیجئے گا. مگر حسین نے جو ہی سنا کربلا کا نام، کلمہ ارجا زبان پہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتر آئے گا. حسین کے فرماتے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہ ہماری سواریوں کی جگہ ہے، یہ ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے، یہ ہمارے مزار بنیں گے، اور قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے. حکم دیا، بس سواریاں بٹھا دو، سب کو حکم دیا، انصار کو خیمے لگا دیے جائیں، ہمیں یہیں ٹھہرنا ہے، ہمیں اس سے آگے مت نہیں جانا ہے. اچانک جناب فضہ پہنچی کہ آقا زادے، شہزادی نے آپ کو یاد کیا ہے. آئے، ناقہ بیٹھا ہوا ہے محمل میں، ہے اماری میں، ہے ثانیہ زہرا. بہن نے بھائی کو، بھائی نے بہن کو سلام کیا، بلانے کا سبب پوچھا. بے چین و کرب کے عالم میں ثانیہ زہرا فرماتی ہیں، بھائی جتنی جلد ہو سکے اس جگہ کو ترک کر دیجیے، جتنی جلد ہو سکے اس جگہ کو ترک کر دیجیے، یہاں رہنے کا ارادہ مت کیجیے گا. جب سے یہاں آئی ہوں، اس زمین سے، اس مٹی سے مجھے آپ کے لہو کی بو آتی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا کلیجہ حلق کو آ رہا ہے، دل قابو میں نہیں. سر جھکا کے حسین فرماتے ہیں، بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں، یہی وہ زمین ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، یہی ہمارے خیمے لگیں گے، یہی ہم قتل کیے جائیں گے، قیامت کے دن یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے. بتا دیا بہن کو، بہن بھی تیار ہو گئی ہر امتحان کے لیے، واپس آئے. کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کے لوگوں نے کہا ہماری زمین ہے. کہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو. کہ فرزند رسول، ہم آپ کو ہبا کرتے ہیں زمین دیتے. کہ نہیں، سودا کرو. سودا ہوا، اور روز کی قیمت پہ، یعنی اس زمانے کی جو قیمت تھی اس پہ، وہ روز کی قیمت کہلاتی، اس روز کی جو قیمت تھی اس قیمت پہ سودا ہوا. 60,000 درہم لکھا، حسین نے 60,000 درہم دیے، اور قبالہ ہو گیا، تحریر ہو گئی، لکھ لیا گیا کہ زمین حسین کی. پوچھا، میری ہو گئی زمین؟ زمین میری. ایک تو یہ بتا دیا کہ میں اپنے گھر میں تھا، اپنی زمین میں تھا، میں نے کہیں کسی پر حملہ نہیں کیا. ابھی اور بھی وجہ بتاتا ہوں، جو ہاتھ، زمین میری ہو گئی. دیکھو یہ زمین میری ہے، یہ میری جاگیر ہے، اب میں 3 شرطوں کے ساتھ واپس تمہیں ہبا کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں یہ زمین 3 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط، دیکھو کچھ ہی دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے. یہ کوفی شامی اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے. جب وہ لشکر چلا جائے تو آنا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. دوسری شرط، دیکھو اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا، زراعت. جانتے ہیں کیوں؟ حسین کو معلوم ہے قیامت تک میرے چاہنے والے کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے. چہلم تو ہر موسم میں آئے گا، عاشور تو ہر موسم میں آئے گا، سردی گرمی خزاں بہار ہر موسم میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لہذا اگر کھیتی باڑی ہوگی، حسین کے چاہنے والے جائیں گے، دنیا الزام لگائی کہ یہ کھیتیوں کو رونتے ہوئے چلے گئے. یہ شرط سمجھ میں آئی کیوں شرط رکھی اس پہ کھیتی باڑی نہ کرنا؟ تاکہ میرے چاہنے والے جب آئیں گے اطمینان سے آئیں. جیسا آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اور پھول وہ لگانا وہ الگ بات ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی. کربلا کے باہر ہوتی ہے کھیتی باڑی، کربلا میں نہیں ہوتی. اس کربلا میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. کیوں؟ حسین کی زمین ہے. تیسری شرط، دیکھو کچھ عرصہ گزرے گا، ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے. جب قبروں کی زیارت کے لیے آئیں، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، اور انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا. 3 دن تک، بدترین دور میں، قتل عام کے دور میں بھی کربلا والوں نے اور کربلا کے اطراف بسنے والوں نے حسین کی اس وصیت کو بلایا نہیں. جس وقت ہاتھ اور پیر کاٹے جاتے تھے نا, اس وقت بھی ان بستیوں کے لوگ چوری چھپے آتے تھے رات کی تاریکی میں, اور حسین کا کوئی مہمان آتا تھا تو اسے چھپ کے سے اپنے گھر لے جاتے تھے. ہمارا مہمان بن سکتا. مجھے اس کی تشریح کی ضرورت تو نہیں نا, آپ میں سے بیشتر احباب لوگ گئے ہیں نا کربلا, دیکھا ہے نا کس طرح ہاتھ جوڑ جوڑ کے آپ کی خدمت کرتے ہیں. جب آپ نجف سے کربلا کا سفر کرتے ہیں, وہ ان کے عورتیں ان کے بچے کس طرح آپ کی خدمت کرتے ہیں, دنیا میں ایسا نظارہ کہیں ہے ہی نہیں, دنیا میں ایسی قوم کہیں ہے ہی نہیں جو کچھ ہے اپنے گھر کا لا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے, آپ کا ہاتھ جوڑ جوڑ کے خدمت کر رہے تھے. آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پیر دباتے ہیں کوئی ایسے, اور پھر اس کے بعد ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دینا. بتائیے مجھے یہ ظاہر حسین کا مقام کس نے دیا؟ حسین نے وصیت کی. میرے ظاہر آئیں گے, اس لیے میں نے کہا کہ اس کو ذرا تفصیل سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حسین نے کیوں یہ شرطیں رکھی. میرے چاہنے والے آئیں گے, انہیں مہمان رکھنا تین دن, انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا, پھر پہلی شرط کی طرف آئے, دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنانا مت بھولنا. وعدہ کیا ان لوگوں نے, دفنائیں گے. تسلی نہیں ہوئی, کہا اپنی عورتوں کو بلاؤ. خواتین آ گئی جمع, کہا دیکھو اتنا آسان نہیں ہوگا وہ وقت, اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم چادریں پہن کر آنا, ہمارے لاشوں کو دفنانا. خواتین کو ذمہ داری سمجھا دی گئی کہ اگر کبھی مرد خوف کا شکار ہو جائیں تو خبردار, تم بھی خوف کا شکار مت ہونا, مردوں کی غیرتوں کو جگانا, مردوں کی غیرت کو بیدار کرنا, اگر یہ نہ نکلے تم نکلنا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین, تو اپنے بچوں کو بلاؤ. یہ ہاتھ بھی جب مجلس میں میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں, اول تو میں زندگی میں کبھی مایوس ہوا ہی نہیں, لیکن اور میرا دل بڑھ جاتا ہے کہ نہیں, جب تک یہ معصوم بچے مجلسوں میں آ رہے ہیں ساری دنیا مل کر بھی حسینیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حسین نے اہتمام کیا, بچوں کو بلایا, سب بچے آئے چھوٹے چھوٹے, حسین بچوں کے درمیان میں بیٹھ گئے. اب میں چشم تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین کے چاروں طرف بچے, اور حسین نے کسی بچے کو اس زانو پہ بٹھایا, کسی بچے کو اس زانو پہ بٹھایا, پیار کرتے جا رہے, سروں پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے. بچے مانوس ہو گئے حسین سے, تب حسین فرماتے دیکھو بچوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں اور ہمارا لاشا نہ دفنائیں, ہمارے لاشے نہ دفنائیں, تو تم تو بچے ہو نا, تم کھیلتے کھیلتے آنا, اپنے ننے ننے ہاتھوں سے کچھ خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈال دیں. عزاداروں, اب کربلا کا ماحول بدل گیا, ہوتا سب کچھ وہی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا جدت آ گئی اور لوگ پہچان نہیں پاتے. لیکن کچھ عرصے پہلے تک جب چیزیں الگ الگ تھی, نمایاں تھی, تو یاد رکھو آج بھی ہوتا ضرور ہے لیکن لوگوں کو معلوم نہیں کب ہوتا ہے. لیکن پہلے نمایاں تھا, ساری امت انتظار کرتی تھی, عصر کا سورج ڈوبنے لگتا تھا نا جب کربلا میں, عصر عاشور کا سورج, تو سب بنی اسد کا قبیلہ آتا تھا, آگے آگے مرد, پیچھے پیچھے عورتیں, سب سے پیچھے بچے, سب کفن پہنے ہوئے, کدال بیلچے پاوڑے کاندھوں پر ہوتے تھے اور چلاتے ہوئے حسین کے روضے کی طرف دوڑ رہے ہوتے تھے. این الحسین, اے ابنا الحسین, اے حسین کہاں ہے, اے حسین کے بیٹو کہاں ہو, دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں, ہم آپ کے لاشوں کو دفنانے کے لیے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.